اتوار 19 جولائی کے سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. امریکی وزیر دفاع دورہ اسرائیل میں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق معاہدے کے بارے میں اپنے اتحادیوں کے خدشات دور کرنے کی کوشش کریں گے. اسرائیل کا خوف ہے کیا؟
اسرائیل کو ڈر ہے کہ اگر ایران کو نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ حملے کروا سکتا ہے اور اسرائیل کا جو ایگزسٹنس ہے وہ خطرے میں آ سکتا ہے.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. نخبت ملک سے خبریں سنیے. ایران کے جوہری معاہدے پر امریکہ سمیت 6 مغربی طاقتوں اور ایران کے بیچ ہونے والے معاہدے پر اسرائیل سمیت مشرق وسطی کے ممالک نے اپنے خدشات اور تشویش کا اظہار کیا ہے, جس کے بعد اب امریکہ کے وزیر دفاع ایشٹن کارٹر اسرائیل سمیت سعودی عرب اور اردن کا دورہ کر رہے ہیں. ان کے دورے کا مقصد ان ممالک کو اس معاملے پر اعتماد میں لینا ہے. ایشٹن کارٹر اس دورے کے پہلے مرحلے میں آج اسرائیل پہنچے ہیں اور اسرائیل کے رہنما بنیامین نتن یاہو نے ایران پر ایک بار پھر شدید تنقید کی ہے. انہوں نے کہا, ایران اس حقیقت کو قطعی چھپانے کی کوشش نہیں کر رہا کہ اس معاہدے سے حاصل ہونے والے اربوں ڈالر وہ اپنی دہشت گردی کی مشینری کو مسلح کرنے میں استعمال کریں گے, اور وہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ وہ امریکہ, اس کے اتحادیوں اور یقیناً اسرائیل کے خلاف اپنی جد و جہد جاری رکھے گا. آج ایران دہشت گرد تنظیموں کو میزائلوں سے مسلح کر رہا ہے, کل وہ اس قابل ہو جائے گا کہ اس سے بھی زیادہ مہلک ہتھیار ایسی تنظیموں کو فراہم کر سکے. اسرائیلی وزیر اعظم کے الفاظ. برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرن نے کہا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کے ساتھ مل کر شام اور عراق میں دولت اسلامیہ کی خود ساختہ خلافت کو ختم کرنے کے بارے میں پرعزم ہے. تفصیل بتائیں گی صبر رحمت.
امریکی نشریاتی ادارے این بی سی سے بات کرتے ہوئے ڈیوڈ کیمرون کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت اس سلسلے میں زیادہ اہم کردار ادا کرنا چاہتی ہے, لیکن اس معاملے پر پارلیمان کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ برطانیہ دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کرے, لیکن ہمیشہ اپنی پارلیمنٹ کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. ہم اس حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم امریکہ کے ساتھ مل کر شام اور عراق میں دولت اسلامیہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں.
مشرقی یوکرین میں یوکرینی افواج اور روس نواز حامیوں کے درمیان جنگ بندی کروانے کی ذمہ دار بین الاقوامی سیکیورٹی باڈی کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات سے اب تک دونوں فریقین کے بیچ تناؤ کی کیفیت ایک بار پھر شدید ہو گئی ہے. تنظیم کے ڈپٹی چیف الیگزینڈر ہگ نے بی بی سی کو بتایا, ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ گزشتہ رات تناؤ بہت شدید ہو گیا تھا. دونیتسک شہر کے اندر سے شروع ہونے والی فائرنگ کا نشانہ مغربی علاقے تھے جہاں یوکرینی افواج کے ٹھکانے ہیں, جبکہ جواب میں دونیتسک شہر کی جانب فائرنگ کی گئی. یہ تبادلہ بہت دیر تک جاری رہا. OSCE کے نائب سربراہ. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ 3 دنوں سے جاری طوفانی بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے خاتون اور بچی سمیت 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان حیدر.
چترال کے ڈپٹی کمشنر امین الحق نے بی بی سی کو بتایا کہ جمعرات سے شروع ہونے والی مسلسل طوفانی بارشوں کی وجہ سے کئی علاقوں میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ندی نالوں میں طغیانی آنے سے چترال شہر کو دوسرے علاقوں سے ملانے والے بیشتر رابطہ پل ٹوٹ گئے ہیں یا پانی میں بہہ چکے ہیں. ڈپٹی کمشنر کے مطابق چترال سے مستوج, شندور اور گلگت کی طرف جانے والی تمام سڑکیں بھی سیلابی پانی کی نظر ہو چکی ہیں, جس کی وجہ سے تمام راستوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت معطل ہے.
غزہ میں سلسلہ وار دھماکوں میں حکمران حماس کے عہدیداروں سمیت سرکاری حکام کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. خبر رسان اداروں کے مطابق آج صبح 6 بجے کے بعد غزہ شہر میں 4 دھماکوں میں گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا اور ان دھماکوں میں 2 افراد کو معمولی زخم آئے. اطلاعات کے مطابق دھماکوں کا شکار ہونے والی 5 گاڑیاں حماس اور اس کے مخالف شدت پسند گروپ اسلامی جہاد کی تھیں. عراق میں حکام نے بتایا ہے کہ گزشتہ روز ہونے والے بم دھماکے کے بعد عراقی سے متعدد افراد کو اس واقعے میں ملوث ہونے کے شبے میں گرفتار کیا گیا ہے. گزشتہ روز عراق کے صوبے دیالا کے مصروف بازار میں ہونے والے ایک کار بم دھماکے میں 120 افراد ہلاک ہوئے تھے اور اسلامی شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی. اقوام متحدہ نے ٹمبکٹو میں قائم 14 مزارات کو بحال کر دیا ہے. ان مزاروں کو اسلامی شدت پسندوں کی جانب سے 3 سال قبل تباہ کر دیا گیا تھا جب انہوں نے مالی پر قبضہ کیا. اس بحالی کی افتتاحی تقریب کے دوران اقوام متحدہ کی ثقافت کے لیے کام کرنے والی تنظیم کے سربراہ آئرین بوکوا نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ جرائم کی بین الاقوامی عدالت ان تعمیرات کو تباہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ضرور کرے گی. جنوبی کوریا میں ایک انٹیلیجنس ایجنٹ کو مردہ پایا گیا ہے۔ یہ ہلاکت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب فون ہیکنگ سے متعلق ایک سیاسی اسکینڈل نے زور پکڑا ہے۔ بظاہر اس شخص نے خودکشی کی ہے اور ایک رخا چھوڑا ہے جس میں لکھا ہے کہ ملک کی قومی خفیہ ایجنسی نے شمالی کوریا سے متعلق آپریشنز کے بارے میں اسمارٹ فونز اور کمپیوٹرز کی نگرانی کی ہے۔ تاہم اس رخے میں ان کا اصرار یہ بھی ہے کہ حزب اختلاف کے بارے میں کوئی جاسوسی نہیں کی گئی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی دلچسپ خبر اٹلی سے متعلق ہے، جہاں پالتو جانوروں کو گرمی سے بچانے کے لیے پنکھے اور ایئر کنڈیشنر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ مگر صفحہ اول کی خبر امریکی وزیر دفاع ایشٹن کارٹر کے مشرق وسطی کے دورے سے متعلق ہے، اور یہ خبر آج کے سیربین میں بھی سر فہرست ہے۔ اس دورے کے پہلے پڑاؤ میں وہ اسرائیلی حکام اور رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے، جس کے بعد وہ سعودی عرب اور اردن بھی جائیں گے۔ امریکی وزیر دفاع ایک ایسے وقت میں خطے کا دورہ کر رہے ہیں جب ایران اور عالمی طاقتوں کے مابین ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق حالیہ معاہدے پر اسرائیل نے کھل کر تنقید اور خدشات کا اظہار کیا ہے۔ خیال ہے کہ مسٹر کارٹر خطے میں اپنے اتحادیوں کے خدشات کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے اس مقصد میں وہ کس قدر کامیاب ہو سکیں گے، یہ جاننے کے لیے میں نے یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے رابطہ کیا، اور پہلے ان سے اسرائیل میں ایشٹن کارٹر کی مصروفیات کی تفصیل جاننا چاہیے۔
پہلے تو یہاں دفاعی اہلکاروں سے ان کی ملاقات ہونی ہے، اور ان کے ساتھ کئی چیزوں کو لے کر کے ان کی بات چیت ہوگی، کیسے اسرائیل کی حفاظت میں امریکہ جو ہے ساتھ دے سکتا ہے، اور کئی پیکج ہیں، ملٹری پیکج، ایڈ پیکج جو امریکہ اسرائیل کو دیتا رہا ہے، ہر سال جو انہیں پیسے ملتے ہیں، اور طرح طرح کا جو تکنیکی سپورٹ بھی ملتا ہے، ان سارے معاملوں کو لے کر کے یہ بات چیت ہونی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ یہاں کے رہنماؤں سے بھی ان کی ملاقات ہوگی، جس میں کہ وزیر اعظم نتنیاہو سے بھی بات ہونی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ ایران کے ساتھ جو ڈیل ہوا ہے 5+1 پاورز کا، جو بڑے ملکوں کا، اس کو لے کر کے یہاں پر جو خدشات ہیں اس کو وہ ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے، کہ یہاں کے رہنما جو ہیں ان کے جو خدشات ہیں وہ دور ہوں، اور کچھ ایشورنسز بھی امریکہ کے طرف سے دیے جائیں گے، جس سے کہ اس کے لے کر کے زیادہ یہاں لوگ پریشان نہ ہوں۔
تو ہریندر، یہ بتائیے کہ جو پانچ دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں وہ اس معاہدے میں شریک تھیں، اس میں وہ ممالک بھی ہیں، امریکہ اور کچھ مغربی ممالک، جو اسرائیل کے مفادات کا تحفظ کرتے رہے ہیں، وہ لوگ مطمئن ہیں، تو ایسی کیا بات ہے کہ اسرائیل مطمئن نہیں ہو پا رہا، کیا اس کے خدشات ہیں؟
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر خطے پر نظر ڈالیں یہاں پر اسرائیل کے جو آس پاس جو ملک ہیں، تو ایران کا پریزنس بالکل صاف طور پہ دکھتا ہے، یہاں لبنان میں وہ حزب اللہ کے طرف سے ہو، یا پھر غزہ میں حماس جو ہے اسے لگاتار سپورٹ ملا ہوا ہے ایران کا، یہ بات جو ہے یہ بالکل کھلی ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پر جو باقی کچھ سنی فیکشنز ہیں وہ اس کو لے کر کے لگاتار ان کے ساتھ اختلافات حماس کا بنا رہتا ہے، اور وہ اس طرح کے نعرے بازی بھی کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ شیعہ ہیں، حماس کے جو کارکن ہیں۔ یہاں پر جس طرح کا ایرانین کئی جو سپورٹرز ہیں اس کو لے کر کے اسرائیل کو سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈر ہے ایک من میں، کہ اگر ایران کو نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ ان کے تھرو یہاں پر حملے کروا سکتا ہے، اور اسرائیل کا جو ایگزسٹنس ہے وہ خطرے میں آ سکتا ہے۔
تو یہ بتائیے کہ کیا ایشٹن کارٹر، امریکی وزیر دفاع کا یہ دورہ، اسرائیل کو مطمئن کر سکے گا، اس کا یہ خوف دور کر سکے گا؟
یہاں پر جس طرح کی بات چیت ہو رہی ہے، جس طرح کا بیان آ رہا ہے، آج وزیر اعظم نے بھی جس طرح کا کابینہ کے اجلاس کے دوران بیان دیا ہے، اسے بالکل صاف ظاہر ہے کہ یہاں کے جو رہنما ہیں، اور خاص کر کے ابھی جو رولنگ کولیشن ہے، وہ بالکل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اسی وجہ سے یہاں پر تجزیہ نگاروں نے اوپینین پیسز بھی لکھی ہیں یہاں پر اخباروں میں, اس میں بھی انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ جس سیکریسی کے ساتھ یہاں پر جو دفاعی اہلکار جو ہیں ان کے ساتھ یہاں کی لیڈرشپ کی جو بات چیت چل رہی ہے, اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ کوئی بھی بات وہ باہر نہیں آنے دینا چاہتے. اور بنجامین نیتن یاہو جو کہہ رہے ہیں وہی بات یہاں سے امریکی رہنماؤں تک جائے گی. اور امریکی پالیٹکس میں جس طرح سے اسرائیل کا کہا جا رہا ہے انٹروینشن رہا ہے حال فی الحال, اور خاص کر کے کانگریس میں, ہو سکتا آگے وہ بھی دیکھنے کو ملے.
یہ تو تھی امریکی وزیر دفاع کے دورہ مشرق وسطی اور اسرائیل کا ان کا جو دورہ ہے اس کی بات. ایک مختلف خبر جس کی ہمیں اطلاعات یہ ملی ہیں کہ فلسطینی علاقے غزہ میں کچھ دھماکے ہوئے ہیں, ان کی کچھ تفصیل آپ ہمیں بتائیں.
جی, آج صبح وہاں پر تقریباً 5 گاڑیوں پر حملے ہوئے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے حماس کے اہلکاروں کی گاڑیاں تھیں جن پر کے حملے کیے گئے ہیں, اور حماس کے ہی ایک ترجمان کو یہاں پر کوٹ کیا جا رہا ہے لوکل میڈیا میں کہ یہ حملے اسلامک اسٹیٹ کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے شاید کیا ہے. غورطلب یہ ہے کہ غزہ کا جو علاقہ ہے وہاں پر چھوٹے چھوٹے ایسے کئی فیکشنز ہیں جو حماس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہے. اس میں سلافس جو ہیں وہ خاص کر کے یہاں پر کئی ان کے طرف اس طرح کے حملے ہوتے رہے ہیں, اور وہ حماس کا جو وہاں سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں اس کو وہ چیلنج کرتے رہے لگاتار, اور مانا جا رہا ہے کہ یہی لوگ جو ہیں وہ اب اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ جڑتے نظر آ رہے ہیں.
تو یہ تو الزام لگائے حماس نے اسلامک اسٹیٹ یا داعش پر, کیا داعش کی طرف سے یا کسی اور گروہ کی طرف سے ذمہ داری قبول کی گئی ہے؟
نہیں, ادھر سے اس طرح کا کوئی بیان نہیں آیا ہے, کسی نے کسی طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں قبول کی ہے. جو یہاں پر خبر سامنے آ رہی ہے اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کو ذمہ دار حماس نے ٹھہرایا ہے.
ان دھماکوں میں کوئی زخمی یا ہلاکت کی کوئی خبر ہے؟
ابھی تک کسی ہلاکت یا زخمی ہونے کی خبر نہیں ہے, لیکن جو تصویریں سامنے نظر آ رہی ہیں اس میں صاف یہ دکھ رہا ہے کہ جو گاڑیاں ہیں وہ بری طرح سے تباہ ہو گئی ہیں, 5 گاڑیوں پر جو حملے ہوئے ہیں. خبروں میں لیکن یہ بات ابھی تک کھل کر کے نہیں آئی ہے, نہیں میرا کسی سے وہاں رابطہ ہو پایا ہے. جو بھی ہیں وہ چیزیں خبروں میں ہی دیکھنے کو مل رہی ہیں.
امریکی وزیر دفاع ایسٹن کارٹر کے دورہ مشرق وسطی اور فلسطینی علاقے غزہ میں حماس کے خلاف ہونے والے دھماکوں کی تفصیلات بتا رہے تھے یروشلم سے صحافی ہریندر مشرا. امریکی ریاست ٹینیسی میں جمعرات کو بحریہ کے 5 اہلکاروں کو ہلاک کرنے والے 24 سالہ نوجوان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ انہوں نے حملہ کرنے سے ایک رات قبل اپنے ایک دوست کو اعلان جنگ سے متعلق مذہبی آیات پر مبنی پیغام ارسال کیا تھا. تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھی نازیہ میمن.
خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق محمد یوسف عبدالعزیز نے مشرق وسطی میں جاری تصادم پر بھی بات کی تھی. تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ محمد یوسف عبدالعزیز کی جانب سے کیے جانے والے حملے کے محرکات کو جاننے کے لیے ان کی تحقیقات اب بھی جاری ہے. بتایا گیا ہے کہ ان کے اہل خانہ اس صورتحال کے باعث شدید ذہنی دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں. محمد یوسف کے خاندان کی جانب سے جاری بیان میں یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ بہت سالوں تک ان کا بیٹا ڈپریشن کا شکار رہا. خاندان نے ان کے اس اقدام کو گھناؤنا فعال قرار دیا ہے. حملہ آور کے ایک اور دوست کے مطابق محمد یوسف نے گزشتہ برس اردن کے دورے سے واپسی پر اپنی گفتگو میں مشرق وسطی میں ہونے والے تصادم پر اپنے غصے کا اظہار کیا تھا. انہوں نے بتایا کہ وہ غزہ میں اسرائیل کی بمباری اور شام میں ہونے والی خانہ جنگی پر بھی برہم تھے. دوسری جانب رائٹرز اور نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ محمد یوسف نے اپنے ایک دوست کو ایک حدیث پیغام میں بھجوائی جس میں جنگ سے متعلق قرآن کی آیت کا حوالہ تھا, اور اس آیت کا ترجمہ یہ تھا کہ جو بھی میرے دوست کے خلاف دشمنی کا مظاہرہ کرے گا میں بلا شبہ اس کے خلاف اعلان جنگ کروں گا. نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر حملہ آور محمد یوسف کے ایک دوست نے بتایا کہ یہ پیغام موصول ہونے پر اس وقت تو انہوں نے کچھ نہیں سوچا, تاہم اب وہ حیران ہیں کہ شاید یہ ان کی جانب سے حملے کا اشارہ تھا.
یہ تھی نازیہ میمن. برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کے ساتھ مل کر شام اور عراق میں اسلامی ریاست یا داعش کی خود ساختہ خلافت کو ختم کرنے کا پکا ارادہ رکھتا ہے. تفصیل ہمارے ساتھی اطہر کاظمی کی زبانی.
امریکی نشریاتی ادارے این بی سی سے بات کرتے ہوئے ڈیوڈ کیمرون کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت اس سلسلے میں زیادہ فعال کردار ادا کرنا چاہتی ہے, لیکن اس معاملے پر پارلیمان کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. واضح ہے کہ 2 سال قبل برطانوی پارلیمنٹ کی اکثریت نے شام میں فوجی مداخلت کے خلاف ووٹ دیا تھا. دھنی اسنا برطانوی افواج کے سابق سربراہ لارڈ رچرڈ نے مطالبہ کیا ہے کہ دولت اسلامیہ کو شکست دینے کے لیے نئی اور جامعہ حکمت عملی بنائی جائے اور برطانیہ کو جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پیر کو وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرن اپنی ایک تقریر میں نوجوان برطانوی مسلمانوں کو دولت اسلامیہ میں شمولیت کے حوالے سے خبردار بھی کریں گے۔ دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں برطانیہ کے ممکنہ کردار کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم کیمرن نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ برطانیہ اس سلسلے میں فعال کردار ادا کرے، مجھے ہمیشہ اپنی پارلیمنٹ کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، ہم اس حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں، حزب مخالف کی جماعتوں سے بھی بات ہو رہی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم امریکہ کے ساتھ مل کر شام اور عراق میں دولت اسلامیہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ واضح رہے کہ برطانوی طیارے عراق میں دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائی کا حصہ رہے ہیں۔ دولت اسلامیہ کے حوالے سے ہی بات کرتے ہوئے بی بی سی کے ایک پروگرام میں برطانوی افواج کے سابق سربراہ لارڈ رچرڈ کا کہنا تھا کہ دولت اسلامیہ کے خلاف مقامی جنگجوؤں کو مدد فراہم کرنے کی موجودہ حکمت عملی کامیاب ہو سکتی ہے، لیکن اس حوالے سے کیے جانے والے اقدامات ناکافی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر آپ حقیقی معنی میں ان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لارڈ رچرڈ کے مطابق وہ دولت اسلامیہ کے خلاف برطانوی اور امریکی فوج کی زمینی کارروائی کے اصولی طور پر مخالف نہیں ہیں۔ واضح رہے کہ رواں ہفتے میں امریکی فضائیہ کے ساتھ کام کرنے والے برطانوی پائلٹوں کی جانب سے شام میں دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائی میں حصہ لینے کی اطلاعات سامنے آنے کے بعد حزب مخالف کی جماعتوں نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ وضاحت کرے کہ پارلیمان کی جانب سے شام میں فوجی کارروائی کی مخالفت کے باوجود برطانوی پائلٹ شام میں امریکی فوجی کارروائی کا حصہ کیوں بنے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے اطہر کاظمی سے سنی۔ عراقی حکام نے جمعے کو ہونے والے خودکش کار بم دھماکے میں ملوث ہونے کے شبے میں بعض افراد کو حراست میں لیا ہے۔ اس حملے میں 120 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور 100 سے زیادہ زخمی۔ مزید تفصیل عظیم رفیع کی زبانی۔
عراق کے مشرقی صوبے دیالہ کے قصبے خان بنی سعد کے مصروف بازار میں جمعے کو کیے جانے والے بم دھماکے میں ملوث ہونے کے شبے میں عراقی حکام کی جانب سے کچھ مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس بم دھماکے میں کم از کم 120 افراد ہلاک جبکہ 130 زخمی ہو گئے تھے، جبکہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ یہ حملہ عراق کے دارالحکومت بغداد کے شمال میں واقع شیعہ اکثریتی علاقے خان بنی سعد نامی قصبے میں ہوا۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ عراق میں امن و امان کی ابتر صورتحال کے باعث اب تک ہزاروں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے عراق کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر رکھا ہے اور ملک کے شمالی اور مغربی علاقوں میں حکومتی فورسز کے درمیان جنگ جاری ہے۔ عالمی رہنماؤں کی جانب سے عراق میں امن و امان کی اس تباہ ہوتی ہوئی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کا اس حوالے سے کہنا ہے،
برطانیہ دولت اسلامیہ کو عراق اور شام میں تباہ کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ مصروف عمل ہے، ہمیں اس خلافت کے نظام کو تباہ کرنا ہے، خواہ وہ عراق ہو یا شام۔ یہ اس دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کا بہت اہم حصہ ہے جس کا ہمیں سامنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ برطانیہ اس معاملے میں مزید اقدامات کرے۔ میں اس معاملے میں ہمیشہ اپنی پارلیمنٹ کو اعتماد میں رکھوں گا۔
عراقی پولیس کے مطابق یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب لوگ مسلمانوں کے مقدس مہینے رمضان کے ختم ہونے کے بعد عید منا رہے تھے۔ دھماکہ اس قدر شدید نوعیت کا تھا کہ ارد گرد کی عمارتیں بھی تباہ ہو گئیں۔ عینی شاہدین کے مطابق دھماکے کی جگہ پر ہر طرف خون ہی خون بکھرا پڑا تھا اور فضا زخمی ہونے والوں کی چیخ و پکار سے گونج رہی تھی۔ ہر طرف افراتفری تھی اور لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ تنظیم کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کے ایک رکن نے کار میں موجود 3 ٹن وزنی بم ہجوم میں لے جا کر دھماکہ کیا۔ عراقی پولیس کے میجر احمد التمیمی کا کہنا ہے کہ دھماکے کے بعد چند افراد سبزی کے ڈبوں میں اپنے بچوں کی لاشوں کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر رہے تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق جائے حادثہ کے ملبے سے ابھی تک لاشوں کو نکالنے کا کام جاری ہے۔ عراقی حکام نے دیالہ صوبے میں 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے اور عید کی تقریبات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ عراقی مسلمانوں نے اپنے مقدس تہوار عید پر ہونے والے اس سانحے کو انتہائی المناک قرار دیا ہے۔
یہ تھے ہمارے ساتھی رفیع عظیم۔ مشرق وسطی سے پاکستان چلتے ہیں، جہاں صوبہ بلوچستان کے ضلع اواران میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا ہے جس میں متعدد عسکریت پسندوں کو ہلاک اور گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ادھر قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے الزام عائد کیا ہے کہ اس آپریشن میں ہلاک ہونے والے عام شہری تھے۔ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم کی رپورٹ۔
محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان کے ذرائع نے اس آپریشن کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ یہ آپریشن کالادم تنظیم کے عسکریت پسندوں کے خلاف کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ آپریشن میں کمانڈروں سمیت متعدد عسکریت پسند ہلاک ہوئے ہیں۔ ان ذرائع نے دعویٰ کیا کہ مارے جانے والے عسکریت پسند سرکاری تعمیراتی کمپنی ایف ڈبلیو او کے اہلکاروں اور مزدوروں کو ہلاک کرنے کے علاوہ مستونگ میں مسافروں اور تربت میں مزدوروں کی ہلاکت کے واقعات میں بھی ملوث تھے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ اہمیت کا حامل ہے کہ پہلے ان آپریشنوں کے بارے میں معلومات سیکورٹی سے متعلق ادارے فراہم کرتے تھے، لیکن اس آپریشن کے بارے میں معلومات سویلین حکومت کی محکمہ داخلہ کی جانب سے فراہم کی گئیں۔ جائیں معلومات محکمہ داخلہ کی جانب سے فراہم کی گئی، وہاں مخلوط حکومت میں شامل جماعت نیشنل پارٹی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یاسین بلوچ نے چند روز بیشتر ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ موجودہ حکومت سابقہ حکومتوں کے مقابلے میں زیادہ فعال کردار ادا کر رہی ہے۔
کہیں بھی آپ نے دیکھا اگر واقعہ ہوئے کوئٹہ میں ہوئے یا مکران میں ہوئے تو ان کی سرکوبی کی گئی، گرفتاریاں ہوئی، ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی، ان کے پیچھے پڑ گئے۔ اس سے پہلے یہ واقعات ہوتے تھے، آپ نے دیکھا کبھی کسی جگہ پہ چھاپا لگا، کبھی کسی مجرم کو پکڑا گیا، کبھی کسی واقعات کا سراغ لگایا گیا، یہ نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ اب پراپر فنکشن کر رہا ہے، اس سے پہلے تو گورنمنٹ ادارے فنکشن بھی نہیں کرتے تھے۔
اس آپریشن میں 5 عسکریت پسند گرفتار بھی کر لیے گئے ہیں۔ محکمہ داخلہ کے ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والے عسکریت پسند علیحدگی کی سوچ کو بھی تقویت دے رہے تھے۔ دوسری جانب قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے اس حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے۔ بیان کے مطابق یہ آپریشن آواران اور کولوا کے مختلف علاقوں میں 2 روز سے جاری ہے۔ بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ یہ آپریشن عام شہری آبادیوں کے خلاف کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیل ہمارے ساتھی ذیشان ظفر سے۔
چترال کے ڈپٹی کمشنر امین الحق نے بی بی سی کو ٹیلی فون پر بتایا کہ جمعرات سے شروع ہونے والی مسلسل طوفانی بارشوں کی وجہ سے کئی علاقوں میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہوگی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ندی نالوں میں طغیانی آنے سے چترال شہر کو دوسرے علاقوں سے ملانے والی بیشتر رابطہ پل ٹوٹ گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق چترال سے مستوج، شندور اور گلگت کی طرف جانے والی تمام سڑکیں بھی سیلابی پانی کی نظر ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے تمام راستوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت معطل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سیلاب کی وجہ سے چترال ٹاؤن کو پانی کی سپلائی بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے اور چترال کا پاور ہاؤس بھی سیلاب کی زد میں ہے، تاہم اسے بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ان کے بقول سیلاب کی وجہ سے درجنوں مکانات، دکانیں اور مارکیٹیں تباہ ہو گئی ہیں اور اب تک بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے پورے ضلع میں ایک خاتون اور ایک بچی سمیت 3 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر امین الحق نے مزید بتایا کہ نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے متاثرہ علاقوں میں ٹیمیں بھیج دی گئی ہیں، جبکہ زمینی راستوں کو بحال کرنے کے لیے بھی متعلقہ اداروں سے رابطے جاری ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے علاقے میں مزید 2 روز تک شدید بارشوں کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔
یہ تھے ذیشان ظفر۔ پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں امن کی بحالی کے بعد منگورا میں خواتین نے رات گئے تک عید کی خریداری کی۔ سوات سے صحافی انور شاہ کی رپورٹ۔
منگورا شہر کے وسط میں واقع چینا مارکیٹ اب رات دیر تک کھلی رہتی ہے۔ مارکیٹ میں واقع کاسمیٹکس کے ایک دکاندار نے بی بی سی کو بتایا کہ امن کی بحالی کے بعد اب کاروباری صورتحال مستحکم ہے۔
الحمدللہ جب عید آتی ہے اور رمضان بر کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو کثیر تعداد میں لوگ بازاروں میں نکل آتے ہیں، رات دیر تک ہماری دکانیں کھلی رہتی ہے اور گزشتہ سالوں کی نسبت اس سال ہمارا کام اچھا ہو رہا ہے۔ لوگ بھی باہر آ رہے ہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے اور ہمارا کاروبار بھی اچھا ہے اور سیل بھی اچھی ہو رہی ہے۔
چینا مارکیٹ میں عید کی خریداری کے لیے آنے والی ایک خاتون مہناز بیگم نے بتایا کہ ان کا تعلق طالبان کے سابق گڑھ تحصیل قبل سے ہے، جہاں طالبان کے اس تاریک دور میں خواتین کے گھروں سے نکلنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ ان کے مطابق طالبان کا صفایا ہونے پر وہ انتہائی خوش ہے، کیونکہ اب وہ اپنی پسند اور ضرورت کی اشیاء کی خریداری کے لیے بغیر کسی خوف کے بازار آ سکتی ہے۔
ہم آزادی سے چل پھر سکتے ہیں، اپنا ڈیلی ایکٹیویٹی مطلب جتنی بھی ہمارے کام ہوتے ہیں ہم آزادانہ طریقے سے کر سکتے ہیں۔ پہلے تو بازار تو دور کی بات ہے، ہم تو گھروں سے بھی نہیں نکل سکتے تھے طالبان کی وجہ سے، کیونکہ ہمیں خوف تھا، وہ بہت ظالمانہ ریئیکٹ کرتے تھے ہر کسی کے ساتھ۔ ہماری جو ڈیلی ایکٹیویٹی ہوتی تھی، جو ہمارے کام ہوتے تھے، ہم تو کیا پورا سوات کا علاقہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔
سوات کی دیگر علاقوں بٹا، خواجہ خلہ، بدید، بری کوٹ اور کبل میں واقع خواتین شاپنگ مارکیٹوں میں بھی اکثریت خواتین کی ہے، اور طالبان کے دور میں معاشی بدحالی کے شکار بیوپاری اب مطمئن دکھائی دیتے ہیں۔
سوات سے یہ تھی صحافی انور شاہ کی رپورٹ۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
کھیل کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کولمبو میں ہونے والے تیسرے ون ڈے میں پاکستان نے مقررہ 50 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 316 رنز بنائے ہیں۔ مطلوبہ ہدف کے تعاقب میں سری لنکا کی بیٹنگ جاری ہے۔ کپتان اظہر علی 49، سرفراز احمد 77، احمد شہزاد 44 اور محمد حفیظ 54 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ محمد رضوان 35 اور شعیب ملک 42 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے۔ 2017 میں انگلینڈ میں ہونے والے ایونٹ چیمپئنز ٹرافی میں کوالیفائی کرنے کے لیے پاکستان کے لیے یہ سیریز جیتنا ضروری ہے، جس میں بنگلہ دیش نے پہلے ہی جگہ بنا لی ہے۔ اب ویسٹ انڈیز اور پاکستان میں سے کوئی ایک ٹیم ہی چیمپئنز ٹرافی میں حصہ لے سکے گی۔ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان ایشز سیریز کے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے دن انگلینڈ کی دوسری اننگز جاری ہے۔ کپتان ایلسٹر کوک 11 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اور گیری بیلنس صرف 14 رنز ہی بنا سکے۔ بھارت اور زمبابوے کے درمیان دوسرا T20 انٹرنیشنل ہرارے میں کھیلا جا رہا ہے۔ پہلے T20 میں بھارت نے زمبابوے کو 54 رنز سے شکست دے کر دو میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ برطانیہ اور فرانس آج لندن کے کوئنز کلب میں ہونے والے ڈیوس کپ کے کوارٹر فائنل میں ریورس سنگلز مقابلوں میں مد مقابل ہیں۔ ڈبلز مقابلے اینڈی مرے اور جیمی مرے نے جیتے، اس طرح برطانیہ نے فرانس پر 2-1 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ برطانیہ نے 1981 کے بعد اب تک ورلڈ گروپ کے سیمی فائنل میں کوالیفائی نہیں کیا ہے۔ ٹور دی فرانس سائیکل ریس کے 14th مرحلے میں برتری رکھنے والے کرس فروم کے چہرے پر تماشائیوں نے گندگی پھینکی اور نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ ان پر ڈوپنگ کا الزام لگایا جا رہا ہے جسے وہ مسترد کرتے ہیں۔ فٹ بال کلب لیورپول کی ایسٹن ویلا کے ساتھ بیلجیم کے بینٹیکی کے لیے ٹرانسفر ڈیل اپنے اختتامی مراحل پر ہے۔ یہ لیورپول کی دوسری مہنگی ترین ڈیل ہے، جو 3.25 کروڑ پاؤنڈز کے عوض سائن ہوگی۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سبا ناز سے سنی۔ پاکستان کی ایک مقبول گلوکارہ ہوا کرتی تھیں رونا لیلہ، بہت عرصے سے اب وہ بنگلہ دیش میں اپنی آواز کا جادو جگا رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں انہوں نے بی بی سی اردو ٹی وی کو ایک خصوصی انٹرویو دیا جس میں پرانی یادوں کا ذکر بھی ہوا۔ یہ انٹرویو آپ بی بی سی اردو .com پر دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اس وقت نخبت ملک سے اہم خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں۔
امریکہ سمیت چھ مغربی طاقتوں اور ایران کے بیچ ہونے والے جوہری معاہدے پر اسرائیل سمیت مشرق وسطی کے ممالک کو اعتماد میں لینے کے لیے امریکہ کے وزیر دفاع ایشٹن کارٹر اسرائیل پہنچے ہیں. برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرن نے کہا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کے ساتھ مل کر شام اور عراق میں دولت اسلامیہ کی خود ساختہ خلافت کو ختم کرنے کے بارے میں پرعزم ہے. مشرقی یوکرین میں جنگ بندی کی ذمہ دار بین الاقوامی سیکیورٹی باڈی نے بتایا ہے کہ یوکرینی افواج اور روس نواز باغیوں میں تناؤ ایک بار پھر شدید ہو گیا ہے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ تین دنوں سے جاری طوفانی بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے خاتون اور بچی سمیت تین افراد ہلاک ہوئے ہیں. غزہ میں سلسلہ وار دھماکوں میں حکمران حماس کے عہدیداروں سمیت سرکاری حکام کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
شکریہ نخبت ملک. اور اب سیربین کے باقی موضوعات. عید آتی ہے تو نئے کپڑے بھی سلتے ہیں, مگر اس بار بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ بندش کی وجہ سے اکثر شہروں میں درزیوں نے عید سے پہلے ہی سلائی کا کام لینا بند کر دیا تھا. حیدرآباد سندھ سے صحافی علی حسن کی رپورٹ.
یہ آواز کپڑا سینے کی مشین کی ہے جو ایک ٹیلر ماسٹر کی دکان میں چل رہی تھی. اس جیسی تمام مشینوں کی آوازیں اس وقت تھم جاتی ہیں جب مختلف علاقوں میں بجلی اچانک غائب ہو جاتی ہے. بجلی آنے اور جانے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے.
12-12, 10-10 گھنٹے بند کر رہے ہیں. ٹرانسفارم ایسے لگائے ہوئے انہوں نے کہ ایک ایک ہفتے تک ٹرانسفارم نہیں لگ رہے ہیں. ایسے بسٹ ہو رہے ہیں, وہ ٹرپ کر جاتا ہے. کوئی پتہ ہی نہیں ہے, کوئی لائٹوں کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے یہاں پر. اور درزی کا کام تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیزن جو ہے نا وہ بالکل بیکار ہو گیا. بھائی تین جوڑے بنانا مشکل ہو رہا ہے ہمارے کو. سیری ہو جاتی ہے تین جوڑے بنانے میں. لائٹ ہی نہیں ہوگی تو ہمارا سارا کام ہی لائٹوں کا ہے. لائٹ ہی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا پھر.
کام کی صورت حال لوڈ شیڈنگ اتنی ہے کہ کام ہو نہیں پا رہا. عید کے کپڑے ہی نہیں بن رہے نا لوگوں کے. ابھی وری ہم لوگ کیا کریں, یو پی ایس بھی ڈاؤن ہو جاتے ہیں 2 گھنٹے کے اندر 2.5 گھنٹے کے اندر. بیزار آئے ہوئے ہم لوگ.
حیدرآباد اور دیگر شہروں میں بجلی کی غیر اعلانیہ بندش نے ٹیلر ماسٹروں کے کام کو اس حد تک متاثر کیا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے سب سے بڑے تہوار پر سینے کے لیے کپڑے لینے سے انکار شروع کر دیا ہے.
بکنگ بند کر دی ہے. لوڈ شیڈنگ اتنی ہے, بکنگ بند کر دی ہے. گھر کے کپڑے, اپنے بچوں کے کپڑے بنانا مشکل ہوا پڑا ہے.
نہیں, بالکل بند کر دیا. اور یہ سیزن درزیوں کے لیے جو ہے نا وہ بالکل بیکار گیا ہے. سمجھ لو گزر بسر والا حساب بھی مشکل ہو گیا اس دفعہ.
اس تہوار پر مسلمان ہر حالت میں نئے کپڑے پہننے کو نیک شگون قرار دیتے ہیں. کام لینے سے انکار کے باوجود ٹیلر ماسٹروں نے شلوار قمیض کے جوڑے کی سلائی کی اجرت میں اضافہ بھی کر دیا ہے.
ریٹ پہ اثر پڑا ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے. 1000-1000 روپے سلائی کر دی ہے لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بجلی نہیں ہے.
گاہکوں سے روز بیماریاں ہوتی ہے. ارجنٹ کام بالکل نہیں پکڑ رہے. کام کی بکنگ بند کر رکھی ہے. سلائی میں فرق ہے کہ جو لیبر کی چارجز تھی وہ ڈبل ہو گئی ہے. مجبوراً پھر ہمارے کو بھی سلائی کی چارجز بڑھانی پڑی ہے.
ریٹ میں کافی فرق آیا سر. مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کس طرح ہم اپنی شاپ کو چلائیں. سلائی کا وزن ابھی جو ہم لے رہے 600 روپے, وہاں 1000 روپے لے رہے ابھی ہم.
درزیوں نے اپنے قریبی گاہکوں کو سلے سلائے جوڑے خریدنے کا مشورہ دینا بھی شروع کر دیا ہے.
ہمارا کام اتنا متاثر ہو رہا لائٹ کی وجہ سے, ہمارا کام پورا نہیں ہو رہا. لوگوں کو, دوستوں کو, کسٹمر ہم جو ہوتے ہیں نا بالکل کلوز, ان کو ریڈی میڈ دلانے میں ہم مجبور ہو گئے اور ہمارا کام بالکل بند ہو چکا ہے لائٹ کی وجہ سے.
درزی کا کاروبار ہی کیا, اکثر کاروبار بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ اور بے وقت کی بندش کی وجہ سے بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں, لیکن کسی کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے.
عید کی مناسبت سے یہ تھی حیدرآباد سندھ سے صحافی علی حسن کی رپورٹ. اور یہ دوسری رپورٹ بھی عید کی مناسبت سے ہی ہے. اگرچہ خوشی کے موقع پر ہوائی فائرنگ خاصا پرانا رواج ہے, بالخصوص پختون علاقوں میں, مگر ملک میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر اور بعض علاقوں میں سیکیورٹی آپریشن کی وجہ سے چاند رات کے موقع پر ہوائی فائرنگ پر پابندی عائد کر دی گئی تھی. اس بارے میں سنیے سوات سے صحافی انور شاہ کی رپورٹ.
عید کا چاند نظر آتی ہی خیبر پختونخوا سمیت پشتون علاقوں میں جشن کے طور پر ہوائی فائرنگ پختونوں کا صدیوں پرانا رواج ہے. تاہم ملک میں جاری غیر یقینی صورتحال اور صوبے کے مختلف علاقوں میں جاری فوجی آپریشن کی وجہ سے چاند رات پر انتظامیہ اور سیکورٹی اداروں کی جانب سے پابندی کے باعث اب یہ روایت دم توڑ رہی ہے۔ مینگورا شہر میں اسلحے کے ایک دکاندار نے بی بی سی کو بتایا کہ چاند رات کے لیے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کارتوس خریدنے کے لیے ان کے دکان پر آتی تھی، مگر دہشت گردی کی وجہ سے حالات ابھی اکثر تبدیل ہوئے ہیں۔
اب حالات اس قابل نہیں رہی کہ لوگ اسلحہ خریدے، کارتوس خریدے۔ اب وہ دن گئے جب عید یعنی چاند رات کے لیے کارتوس خریدتے۔ ہمارے کام اب اچھا نہیں ہوتا کیونکہ علاقے میں فوج ہے، کوئی فائرنگ نہیں کر سکتا۔
شروع سے متاثرہ اضلاع کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہوائی فائرنگ تو اب دور کی بات، گھر میں اسلحہ رکھنا بھی مسائل کا سبب بن رہا ہے کیونکہ سیکورٹی فورسز سرچ آپریشن کے دوران گھروں سے اسلحہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔
بات یہ ہے کہ ادھر فوج ہے، اب تو فائرنگ دور کی بات، کوئی پٹاخہ بھی نہیں پھوڑ سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی جذبات میں فائرنگ کرے تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کئی مہینوں تک اسے پھر عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں شادی پر ایک شخص نے ہوائی فائرنگ کی تو 10 منٹ بعد وہ حوالات میں پڑا تھا۔
چاند رات پر ہوائی فائرنگ کے اس دستور پر لوگوں کی رائے منقسم نظر آتی ہے۔ سیدو شریف کے ظفر اقبال کے مطابق یہ ایک نقصان دہ رسم ہے جس سے اب تک کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہے۔
میں چاند رات پر ہوائی فائرنگ کے خلاف ہوں کیونکہ اس سے لوگوں کو نقصان ہے، قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہے۔ یہ حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے کہ اس پر پابندی لگائی ہے، اور یہ ایک فضول اور پرانا رواج ہے۔ اس ترقی کے دور میں اس ہوائی فائرنگ کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ لوگوں کے جانے کے لیے نقصان ہے۔
سوات کے ضلع انتظامیہ نے چاند رات پر ہوائی فائرنگ پر دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد کر دی ہے اور لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر کسی نے خلاف ورزی کی تو چاند رات اور عید حوالات میں گزارنا پڑے گی۔
عید کی رات خوشی میں ہوائی فائرنگ کے بارے میں یہ تھی سوات سے صحافی انور شاہ کی رپورٹ۔ ہمارے ساتھی شرجیل بلوچ نے حال ہی میں ایک قافلے کے ساتھ کراچی سے کیلاش تک کا سفر کیا۔ دوران سفر انہوں نے کیا دیکھا اور کن لوگوں سے گفتگو کر کے انہیں جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی، یہ سب انہوں نے سمویا ہے اپنی اس خصوصی رپورٹ میں جس کا آج دوسرا حصہ نشر کیا جا رہا ہے۔
سامان جمع کرتے ہوئے رات 3 بجے لاہور ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو ایک نیم گرم سی مدھر ہوا نے دن بھر کی گرمی کو پچھاڑا ہوا تھا، مگر وہ خود بھی ذرا سی تھکی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر ہم ایک دوسرے کو کنکھیوں سے بھی دیکھ ہی رہے تھے کہ خواتین کے بیچ سے ذرا پستہ قامت والے، منہنی جسامت کے، خشخشی داڑھی والے، چہرے پر موٹے شیشوں والا چشمہ لگائے سلطان صاحب غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے بڑھے۔ وہ اپنی یاداشت کھنگالتے ہوئے آ رہے تھے۔ آپ کو کہاں دیکھا ہے میں نے؟ ٹی وی میں دیکھا ہوگا، میں نے ہنستے ہوئے ان سے کہا۔ انہوں نے خوشی سے بھرپور اعلانیہ انداز میں مجھے اپنے ہم زلف اور ہم عمر نور بھائی، ان کی زوجہ اور اپنی بیٹی روبینہ عروج سے ملوایا، اور اس کے بعد غیر ارادی طور پر وہ اپنے نوجوانی میں براستہ بلوچستان سے جرمنی جانے کے قصے بتانے لگے۔ بات کرتے ہوئے ان کی باریک آواز پرجوش ہو کر ہلکی سی کانپ جاتی تھی، شاید وہ جتانا چاہ رہے تھے کہ اب بھی سفر اور ایڈونچر کے انگارے ان کے دل میں تازہ ہیں۔ ان کے انداز گفتگو میں ایک بہار تھی۔ جب تک ہماری کوسٹر آئی، یار لوگ ایئرپورٹ پر سیلفیاں بنانے میں مشغول رہے، سامان سوار کرتے، بس میں بیٹھتے، نیند میں ڈوبے ہوئے لاہور کی گلیوں سے ہوتے ہوتے گلبرگ نمبر 4 کے ایک نیم سرکاری اندھیرے میں ڈوبے ہوئے گیسٹ ہاؤس میں پہنچے تو ننھی فاطمہ اور صلاح الدین دونوں پھر سے نوشاد اور کشور کی گودوں میں سو چکے تھے۔ بزرگوں اور خواتین کو ان کے کمروں میں بھیج کر لڑکے والے ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں تھے۔ یہ کمرہ ریلوے کے ویٹنگ روم کی طرح کافی لمبا چوڑا اور انتظامی عدم توجہی کا شکار تھا۔ ویسے تو اس میں 3 ڈبل بیڈز، 2 ایئر کنڈیشنز، 2 خاموش پنکھے اور وغیرہ وغیرہ سب کچھ تھا، مگر کمی تھی تو بس بجلی کی۔ بہرحال آ جائے گی کسی نہ کسی وقت۔ تھکن اتنی طاری تھی کہ اندر کا شاکی اب صابر ہو چلا تھا۔ بیگ سنبھالتے، کپڑے بدلتے، لیٹتے لیٹتے کوئی 5 بج گئے۔ بھائی جس نے کیفے کیپری کا ناشتہ کرنا ہے بھی کھڑا ہو جائے۔ عادل جدون کے اس اعلان پر یار لوگ پھڑک اٹھے اور ان کے معدے میں سوئی ہوئی بھوک نے جھرجھری بھری۔ 2 منٹ کے اندر کمرہ خالی تھا، مگر مجھے رمضان کی سحری کے بعد دن بھر کے کھٹے ڈکار اور سینے کی جلن یاد آ گئی۔ میں نے سو جانا بہتر سمجھا۔ جسم کی تھکن پر کمرے کی گرمی اس کمبل کی طرح محسوس ہو رہی تھی جو کسی نے خاموشی سے مجھ پر ڈال دیا ہو۔ کیسا آرام دہ کمبینیشن تھا، کمرے کی گرمی، کھڑکی سے آتی ہوئی درختوں کی خوشبو اور ایک خاموشی۔ اف، کراچی میں یہ خاموشی نہیں ملتی، وہ خاموشی جو آپ کے تھکے ہوئے اعصاب کو تھپ تھپا دے اور گہری نیند سلا دے۔ شب بخیر برادر، مجھے نیند کی وادی میں اترتے ہوئے راول کی آواز دور سے سنائی دی۔
شرجیل بلوچ کی زبانی آپ سن رہے تھے کراچی سے کیلاش تک کے سفر کی سوتی کہانی، جس کا آج دوسرا حصہ نشر کیا گیا۔ کل کے سیربین میں آپ اس کا تیسرا اور آخری حصہ سن سکیں گے۔ اس وقت سنیے ہفتہ وار کالم بات سے بات، پیش کر رہے ہیں وسعت اللہ خان۔
ایک وضاحت ابتدا میں ہی کر دوں کہ طالب حسین کو میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا۔ میرا اندازہ ہے کہ طالب حسین واجبی پڑھا لکھا تھا اور اس کی تنخواہ 10,000 سے 12,000 روپے کے درمیان ہونی چاہیے۔ طالب حسین غیر شادی شدہ تھا کہ عیالدار، اسے سیاست و حالات حاضرہ سے کتنی دلچسپی تھی، وہ کس مسلک کا ماننے والا تھا یا نہیں تھا، اس رمضان میں اس نے کتنے روزے رکھے یا چھوڑے، کتنی نمازیں پڑھیں یا قضا کر دیں، مجھے ککھ پتہ نہیں۔ پر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ طالب حسین 1 جنوری 1973 کو پیدا ہوا۔ اس اعتبار سے چاند رات تک اس کی عمر قریباً 42 برس ضرور تھی۔ چاند رات کو جب اس ملک کے جز وقتی وزیر اعظم اپنے اہل خانہ کے ہمراہ حرمین میں اس خدا کی حمد و ثنا میں مصروف تھے جس نے وزیر اعظم سمیت ہم سب کو پیدا کیا، اس وقت طالب حسین کوئٹہ میں تھا۔ وہ کبھی عمرے پہ گیا یا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ چاند رات کو جب صدر مملکت ممنون حسین مختلف مسلمان ممالک کے سربراہوں کو عید کی ٹیلی فونی مبارکباد دے رہے تھے تو طالب حسین کوئٹہ کی ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی کے گیٹ کے آس پاس تھا۔ چاند رات کو جب بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کا کوئی معتمد اردلی صاحب کی کڑک وردی ہینگر سے لٹکا کے چمکیلے بوٹ الماری کے نچلے خانے میں رکھ رہا ہوگا تاکہ صاحب صبح ہی صبح شمالی وزیرستان میں جوانوں کے ساتھ عید کا دن گزارنے کے لیے بروقت تیار ہو سکیں، اس وقت غالباً طالب حسین کوئٹہ کی ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی کے مین گیٹ پہ اپنے اسٹول پر پہلو بدلتے ہوئے یہ حساب لگا رہا ہوگا کہ اسے اپنی وردی دھلائے کیروز ہوئے اور کھردرے بوٹوں پہ آخری بار پالش کب کی تھی۔ چاند رات کو جب آصف زرداری اس سوچ میں غرق ہوں گے کہ خود کو، پارٹی کو اور صوبائی حکومت کو بچانے کے لیے انہیں کتنا اور جھکنا یا سینہ تاننا ہے، اس وقت طالب حسین نے شاید اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا ہو کہ ڈیوٹی ختم ہوتے ہی پہلا کام یہ کرے گا کہ اپنی مونچھوں اور داڑھی کی ذرا تراش خراش کر لے، کیونکہ صبح عید بھی تو ہے۔ چاند رات کو جب ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی کے مکین سودا سلف لا چکے ہوں گے، لڑکیاں بالیاں نئی چوڑیاں سنبھال کے مہندی لگوانے کے لیے پڑوس والی باجی کے پاس جانے کا سوچ رہی ہوں گی، ایف سی ہیڈ کوارٹر کوئٹہ میں چند گھنٹے بعد ایک اور دور دراز بے خبر علاقے میں عید سرپرائز آپریشن کی منصوبہ بندی مکمل ہو رہی ہوگی، اس وقت شاید طالب حسین ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی کے گیٹ پہ ہر آنے جانے والے کو بے خیالی سے تک رہا ہوگا، کیونکہ سب جانے پہچانے ہی تو تھے۔ عین ممکن ہے کہ ملک کے ہر گوشے کی طرح اس عیدگاہ کے امام صاحب بھی صبح کی تیاری میں مصروف ہوں اور بالوں میں خضاب لگانے کے بعد عطر کی شیشی سرہانے کی تپائی پہ رکھ رہے ہوں، جس وقت ایک انجانے چہرے کو گیٹ پہ دیکھ کے طالب حسین کی آنکھوں میں ایک سوالیہ نشان ابھرا ہو۔ این ممکن ہے جب طالب حسین اس مشکوک انجانے کو ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر جانے کی اجازت دینے سے انکاری ہو، اس وقت سینکڑوں شہروں اور قصبات میں بہت سے تاجر زیر لب مسکراتے ہوئے حساب کتاب کے اس کھاتے کی کیلکولیٹر پہ حتمی گنتی کر رہے ہوں جس کا تعلق رمضان کی دونوں ہاتھوں سے جمع ہونے والی غیر معمولی لوٹ سے ہے۔ ہو سکتا ہے جب ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی کے مین گیٹ پہ اس انجانے شخص سے ہاتھا پائی کرتے ہوئے طالب حسین کی جیب سے شناختی کارڈ گرا ہو اور پھر انجانے شخص سے لپٹتے ہوئے طالب حسین بھی دھماکے سے اڑ گیا ہو، کہیں کوئی عورت یہ سوچ رہی ہو کہ صبح طالب حسین کے لیے ایسا کیا بناؤں جو اسے بچپن سے پسند ہے۔ کل نماز عید کے بعد کوئٹہ میں ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی کے سیکیورٹی گارڈ طالب حسین کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ جو شخص طالب حسین کو اپنے ساتھ اوپر لے گیا اس کی ماں کے انتظار کی بروز عید کیا کیفیت رہی ہوگی، اس بارے میں کم از کم آج کے دن میں نہیں سوچنا چاہتا۔ طالب حسین، تمہیں میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔
وسعت اللہ خان کا کالم بات سے بات آپ نے سنا۔ عید ہو اور خواتین بناؤ سنگھار کا سامان نہ خریدیں، ممکن نہیں۔ زیورات اس سامان آرائش کا ایک اہم جز ہیں، مگر سونے کے زیورات عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، اور خوشحال گھرانوں میں بھی ان کا استعمال بس شادی بیاہ تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ حیدرآباد سندھ سے ایک مرتبہ پھر صحافی علی حسن کی رپورٹ۔
خواتین نے اب بناؤ سنگھار کے لیے مصنوعی زیورات پر انحصار کرنا شروع کر دیا ہے۔
ہم لوگ میچنگ جیولری لینے کے لیے آئے ہیں، آرٹیفیشل جیولری لینے کے لیے آئے ہیں۔ سستی بھی ہے، مہنگی بھی ہے، جیسے ہماری چوائس ہے اس حساب سے چیز ہیں، لیکن بہرحال پہلے کی بہ نسبت زیادہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں۔ پھر اپنی چوائس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر ہم 100 روپے والی بھی چیز لیں اسی حساب سے، جیسی چیز لیں اسی حساب سے جیولری ملتی ہے۔ آرٹیفیشیل کے اندر تمام رینج مل جاتی ہے، ساتھ ریزنیبل پرائز بھی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ کوئی اتنا نہیں، جس حساب سے جو مہنگائی چل رہی ہے تو پھر چیزیں بھی اسی حساب سے صحیح ہیں، کوئی سا مسئلہ نہیں ہے۔
جیولری وغیرہ لینا ہے، بندے وغیرہ، ہار وغیرہ، چوڑیاں؟ نہیں، تھوڑا تو سستا ہی ہے، گولڈ تو عروج پر ہے، گولڈ کی تو بات ہی نہیں کرو آپ۔ نہیں، اتنا بھی نہیں ہوتا، لیکن صحیح ہوتا ہے، افورڈ کر سکتے۔
جی بالکل بھی، شاپنگ جو ہے وہ جیولری کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ابھی تو ابھی اسٹارٹ ہی کری ہے ہم نے شاپنگ کرنا، رفتار کے واسطے ابھی آئے نکل کے، چھت گرمی تھوڑی کم ہو جائے، شہر سے بات ہے، تھوڑا وہ تو ایکسپینس ہو گئی۔ یہاں پر
بازاروں میں خواتین کا زیادہ ہجوم مصنوعی زیورات کی دکانوں پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مصنوعی زیورات بیرون ملک سے لائے جاتے ہیں، جس کا بڑا ذریعہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں عرف عام میں کھیپیا کہا جاتا ہے۔ دکاندار لاعلم نہیں ہیں کہ یہ غیر قانونی کاروبار ہے۔
پیسے پائی نہیں ہے، حکمران نے اتنی مہنگائی ہو گئی تو کہاں سے پسند کریں گے؟ کہاں گولڈ کی نسبت بھی نہیں ہے، لوگ اب پیسے نہیں ہیں، چوری کر رہی ہیں، چوریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ ہاں، انڈین اور آج کل اینٹیک جیولری زیادہ پسند کرتی ہیں، انڈین جیولری پسند کرتی ہیں۔ گولڈ سے سستی ہے، ریزنیبل پرائز ہوتے ہیں، اس میں کم ہوتے ہیں، لوگ پرچیزنگ کرتے ہیں، بولڈن مارکیٹ سے پرچیزنگ کرتے ہیں، اور نہیں لیگل نہیں ہوتی، انلیگل ہوتی ہے۔ تو
یہ تھی حیدرآباد سندھ سے علی حسن کی رپورٹ۔ دل دل پاکستان جیسے نغمے سے شہرت پانے والے میوزیکل گروپ وائٹل سائنس کے بیس گٹارسٹ شاہی حسن اب دنیا موسیقی کا ایک بڑا نام ہے۔ ہمارے ساتھی فیفی ہارون نے نوجوانوں کو متاثر کرنے کے لیے شاہی حسن کی نئی کاوش کے بارے میں سوال کیا، تو پہلے جنید جمشید اور سلمان احمد کا تذکرہ ہوا۔
یہ جو پروجیکٹ ہے چاند ستارہ، جس پہ آپ جنید جمشید اور سلمان احمد کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟
جی ضرور، اٹس بیسکلی ایک نیشنل سانگ ہے، یہ موٹیویشنل سانگ آپ کہہ لیں۔ سلمان نے کمپوز کیا تھا کچھ سال پہلے، اور شعیب منصور صاحب نے اس کے ورڈز لکھے تھے۔ انشاءاللہ 14th August کو ہم لوگ ریلیز کر رہے ہیں، اور شعیب منصور صاحب اس کا ویڈیو کر رہے ہیں۔
آپ ہوں گے ویڈیو؟
ہم لوگ چاہتے تو نہیں ہے کہ ہم ویڈیو میں ہوں، مگر وہ انسسٹ کر رہے ہیں، تو دیکھیں ابھی وہ ایک ہمارا ایک ٹسل چل رہا ہے، کیونکہ گانا ایک بیسکلی ہے اس قوم کے لیے۔ موسیقی انسپائر کرتی ہے آپ کو، آپ کو یاد دلاتی ہے، آپ کو یاد دہانی کراتی ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارا کلچر کیا ہے، ہم کہاں سے آ رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ جب وہ موٹیویشنل یا نیشنل سانگز بناتے ہیں تو ایک بڑا ٹپیکل سا پاکستان کر کے وہ گھر چلے جاتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں بتاتے کہ یار کرنا کیا ہے اور ہمارے لیے ایک رستہ کیا ہے، اور یا پھر وہ موٹیویشنل گانے ایسے بناتے ہیں جس میں وہی تباہی اور بربادی کے سین دکھا رہے ہیں جو سب چینلز اس وقت دکھاتے رہتے ہیں۔ سب دکھا ہی رہے ہیں، آپ بھی وہی دکھائیں گے تو میں وہ گانا کیوں سننا چاہوں گا؟ تو آپ کو لوگوں کو انسپائر کرنا ہوتا ہے، تو آرٹسٹ بھی ایک طرح کے لیڈرز ہوتے ہیں ایک سینس میں۔ اسی ملک نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، تو ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ فرض کریں کہیں باہر ملک میں چلا بھی جاؤں اور وہاں رہنا شروع کر دوں، تو وہاں پہ میرا ملک تو نہیں ہے نا، چاہے کتنے آرام اور آسائش میں میں رہ رہا ہوں۔ جتنے نئے بچے میں نے دیکھا ہے گریجویٹ کر رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں پڑھنے، وہ وہیں پہ اب جاب تلاش کر کے وہیں ٹھہر رہے ہیں، مگر ان کو بھی واپس آنا چاہیے، کیونکہ وہی آ کے اس ملک کو ریبلڈ کریں گے نا۔ جو نیگیٹو ایلیمنٹ ہے اس کو آپ انچیک چھوڑ دیں گے تو وہ پھیلتا ہی رہے گا۔ ہم لوگ سائڈ پہ بیٹھ کے فٹ پاتھ پہ دیکھ ہی رہے ہیں اس کا، اور ہم ان کو برا بھلا ہی کہہ رہے ہوں گے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔
وائٹل سائنس کا سر کا سفر یہ کیسا رہا ہے؟
سر کا سفر ہمارے لیے ایک بہت لائف چینجنگ ایونٹ تھا۔
پورے وائٹل سائنس کے لیے
ہم لوگ 17-18 سال کے تھے تقریباً جب ہمارا ایک گانا دل لل پاکستان ہٹ ہوا, تو ہمیں تو کوئی وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ایسا ہٹ ہو جائے گا,
اتنا بڑا
وہ ایک اتنا بڑا ہٹ ہو جائے گا. مگر وہ شعیب منصور صاحب کی اتنی بڑی دور اندیشی تھی, تو انہوں نے جب ہمیں سنا تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں کافی عرصے سے ایک بینڈ کا ویٹ کر رہا تھا جو کہ بڑا ضروری ہے ہمارے ملک کے لیے, کیونکہ یہاں پہ سولو سنگر تو ہیں, وہ اچھا گاتے بھی ہیں, ان کے گانے بھی اچھے ہیں اور ان کے ساتھ نے کام بھی کافی کیا تھا, مگر ہی وانٹیڈ ٹو ورک ود اے بینڈ. تو شعیب صاحب نے ہمیں کہا کہ بھائی ایک نیشنل سانگ کا کمپٹیشن ہو رہا ہے جو سارے ٹی وی اسٹیشن سے براڈ کاسٹ ہو, تو اس کے لیے ہی وانٹیڈ ٹو پروڈیوس ایک گانا جو اسلام آباد ٹی وی اسٹیشن سے براڈ کاسٹ ہو. اچھی بات یہ تھی ہم لوگوں کی خوش قسمتی کہ ہمارے پاس اوریجنل میوزک تھا, ہم اپنے گانے کمپوز کرتے تھے, ان کو پروڈیوس کرتے تھے.
اس وقت میرا خیال کہ لیڈ گٹارسٹ جو تھے بہت سامنے آ رہے تھے اور ان کی بڑی بڑی فالوئنگز بن رہی تھیں, مگر بیس گٹارسٹ اور آپ کا جس طرح اسٹیج پہ بھی آپ کا رول تھا یا آپ کا کیریکٹر تھا کہ یو آر آلویز دا کوائٹ ون, یہ صحیح ہے؟
کوائٹ ون تو نہیں تھا ایکچولی, اسٹیج پہ یہ تھا کہ جنید از اے گریٹ پرفارمر. میرا اور روہیل کا کام زیادہ ہوتا تھا کہ ہم میوزک پروڈیوس کرتے تھے ان سائڈ دا اسٹوڈیو, اینڈ جب کمپوزیشن بن جاتی تھیں, جب سارا لیرکس بن جاتے تھے, تو اس کا سارا جو میوزک ارینجمنٹ ہوتا تھا وہ ہم لوگ بیٹھ کے ریکارڈ اور پروڈیوس کرتے تھے اور پھر مکس ماسٹر کرتے تھے اپنی آلبمز خود ہی. اس سے یہ فائدہ ہوا کہ اب وہ میرے بڑا کام آ رہا ہے, وہ سب کام سیکھنا اس زمانے کا, میں اپنا میوزک اپنا خود پروڈیوس کر سکتا ہوں, اور میں فلموں کے لیے میوزک پروڈیوس کر رہا ہوں, فورن آرٹسٹ کے لیے کر رہا ہوں, لوکلی بھی کر رہا ہوں, تو کافی ایک ورسٹیلٹی آ جاتی ہے اس سے. تو مگر اگر میں صرف ایک گٹار پلیئر یا بیس پلیئر ہی صرف ہوتا تو اب مجھے وہی آتا, پھر میں ویٹ کرتا کہ بھائی کوئی مجھے ہائر کر لے یا کسی بینڈ بنا لوں میں یا کچھ کر لوں, تو پھر کوئی جا کے آپ کا یو نو میوزیکل کیریئر آگے بڑھ سکتا ہے.
پاکستان میں ویسے بھی بینڈز کی جو لائف ہے, لائف ٹائم جو ہے, وہ ذرا چھوٹی ہے میرا خیال, بیکاز باہر ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک رولنگ اسٹونز جو ہیں وہ پرفارم بھی کرتے ہیں, بہت سے ایسے بینڈز ہیں جو ایگلز ہیں, پھر سے وہ آئے, پھر سے انہوں نے کانسرٹس کیے, تو پاکستان میں میرا خیال یہ اتنا نہیں ہے.
سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ لائیو کانسرٹس جو ہیں پاکستان میں اس وقت ختم ہو چکے ہیں ڈیو ٹو سیکیورٹی ریزنز,
سیکیورٹی جو سچویشن ہے,
آرٹسٹ اگر رائلٹی سے ارن نہیں کرتا جو کہ ہم نے کبھی نہیں کیا, تو وہ پھر لائیو کانسرٹ سے تھوڑا بہت ارن کر کے اپنے پیسے کما کے اور اپنی آرٹ کے اندر دوبارہ سے انویسٹ کر سکتا تھا, مگر اب وہ بھی نہیں ہو سکتا.
آخر کرکٹ بھی تو پھر سے شروع ہو گئی نا, اتنا بڑا سانحہ ہوا پاکستان میں, اب لوگ پھر سے کرکٹ دیکھ رہے ہیں, اتنی بڑی بات ہے.
بالکل جی, ہمیں کچھ تو سٹارٹ ہوا ہے نا, اٹس گیٹنگ بیک.
تو وائٹل سائنس کی تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت جب چار اسلام آباد کے لڑکے تھے, اتنی ساری فیم اتنی جلدی جو آپ کو ملی, یہ بھی تو تھا نا شاہد, آپ کی فیمیل فالوئنگ جو تھی وائٹل سائنس کی بہت بڑی ہو گئی, یو آر آل گڈ لکنگ گائز, اور یہ ساری لڑکیاں جو تھیں اس وقت آپ لوگوں کے بہت فینز ہو گئی تھی, کیسے لگتا تھا؟
بالکل جی, آئی مین بہت اچھا تھا, ہمارے سیلف ریسپیکٹ کے لیے ہمارے لیے بہت اچھا تھا, اور
سیلف ریسپیکٹ کے لیے لڑکیاں آپ کے پیچھے پاگل تھیں.
مور دین اینی تھنگ میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ اس ملک کا یوتھ بےچارا انٹرٹینمنٹ اسٹاف تھا, ہم لوگ خود ویسٹرن بینڈ سنتے تھے, لوکل میوزک میں تھوڑے بہت آرٹسٹ ہوتے تھے, نازیہ زہیب تھے جو کہ وہ بھی بہت بڑے تھے ایز آرٹسٹ, تو وی یوز ٹو لو دیم آلسو, ان سے ہمارے ایک کنیکشن بنتا تھا. تو اسی طرح جو یوتھ تھا سارا بےچارا, وہ سارا انٹرٹینمنٹ اسٹاف تھا, ان کے لیے کوئی ایسی چیز تھی نہیں جس پہ وہ جا کے یو نو جہاں پہ اپنی ایکسس انرجی ایک یوتھ نکال سکے, یو نو جہاں جا کے وہ خوش ہو سکے, جہاں جا کے چیخے مار سکے, جو ایک ینگ بچے کرنا چاہتے ہیں.
مگر بڑی پرابلم بھی تو ہو گئی تھی نا جب میوزک 89 ایک شو جو ہوا تھا ٹیلی ویژن پہ, تو وہ پھر بین ہو گیا, جب آپ لوگوں نے جینز وغیرہ پہنی تھی تو اس کے بعد میرا خیال جینز پہ بھی بین ہو گیا تھا پاکستان ٹیلی ویژن پہ,
جینز پہ بین ہو گیا تھا, لمبے بالوں میں بین لگ گیا تھا. پہلے میں نے کہا کہ بھائی یہ انسٹرومنٹ بھی تمہارے ویسٹرن ہے, یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے, ہمارے ٹریڈیشن کا حصہ نہیں ہے. ہم نے تو یہی سمجھانے کی کوشش کی ان کو کہ دیکھیں کہ سوسائٹی ایوالو کرتی ہے, تو اگر ہم یہی سمجھتے ہیں کلچر کا حصہ یہ گٹار اور یہ کی بورڈ نہیں ہے, تو پھر ہم گاڑیوں سے اتر کے واپس ٹانگوں پہ اور ریڑوں پہ آ جاتے ہیں, کیوں ہم جہاز ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں, تو ہم واپس پیدل چل پڑتے ہیں. دکیان اسی سوچ ہوتی ہے.
آپ کافی سالوں سے کمپوز کر رہے ہیں, پروڈکشن کر رہے ہیں, سب سے پہلے جو میرا خیال لوگوں نے آپ کا گانا سنا وہ من کی لگن آپ نے راحت فتح علی خان کے ساتھ کیا تھا, تو اب آپ میرا خیال کی اور فلمیں بھی کر رہے ہیں.
ہاں جی بالکل کر رہا ہوں. زیادہ تر لوگ ایسی فلمیں بنا رہے ہیں جس میں میرے میوزک کی کوئی تک نہیں بنتی, مگر ایک فلم ہے ماہ میر, اس کی رائٹر بھی بہت بڑے آدمی ہیں سرمد سبائی صاحب. اس کا بیسکلی پوائنٹ یہ ہے ٹو سم ہاؤ ریوائیو میر, بیکاز ہماری کرنٹ جنریشن اور ایون ہم لوگ میر سے اتنے آشنا نہیں رہے. غالب کو ہم جانتے ہیں,
علامہ اقبال
کو ہم جانتے ہیں, فیض صاحب کو جانتے ہیں, میر کو سب بھول گئے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کی شاعری میں کیا تھا, کیا رنگ تھا.
یہ تو خیر بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ قسم کا پروجیکٹ ہے. یہ جو آج کل بہت چل رہا ہے کہ آئٹم گانے ہیں اور یہ جو بہت ہی ڈانس میوزک ہے اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں, چاہے آپ منی لے لیں یا شیلا, تو اس قسم کے جو گانے ہیں یہ آپ بنا پائیں گے؟
میرے خیال میں جو آئٹم گانے ہیں نا جو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں, دیٹس بیسکلی جسٹ سیلنگ کسی قسم کی ایک امیجری, وہ میوزک نہیں ہے, اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. تبھی وہ ایک ہفتے میں آ کے غائب بھی ہو جاتا. تو میں ایسے میوزک کو بلیو نہیں کرتا اور نہ ہی کبھی شاید مجھے مینو بہت شوق ہے کہ ایسا میوزک میں کروں, کیونکہ اگر آپ ڈے ون سے ہمارا میوزک دیکھیں جو وائٹل سائنس ہم کرتے آئے ہیں اور جو ہم خود بھی کرتے آئے ہیں آن آر اون, ہم لوگوں کا میوزک ہمیشہ لاسٹ کرتا ہے, لوگ اس کو دوبارہ سننا چاہتے ہیں. آئٹم گانا تو ایک دفعہ سن لیا پھر گیا نیا.
براک جو ہے یہ بھی ایک میرا خیال بیک گراؤنڈ اسکور کر رہے ہیں, اس پروجیکٹ کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟
جی ضرور. براک بیسکلی ایک مسلم سپر ہیرو ہے جس کی کامک امریکہ کے اندر دو پاکستانی لڑکے ہیں, عادل امتیاز اور کامل امتیاز, انہوں نے
مسلم سپر ہیرو, یہ ایک نئی بات ہے نا, کیونکہ ویسے تو سپر ہیروز کے ریلیجن سے اتنا تعلق نہیں رہا ہے.
تعلق نہیں ہوتا, مگر یہ صرف مسلم اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سپر ہیرو جب میں کہوں گا تو جنرلی ہمارا خیال جاتا ہے ایک بیٹ مین یا سپر مین ٹائپ کے ہیرو کی طرف, کیونکہ ہم لوگوں کے پاس کوئی سپر ہیرو نہیں تھا, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ایک اچھا سپر ہیرو جو کہ مسلم بیک گراؤنڈ سے ہو اور وہ کام کرے جو کہ ایک اصل مسلم کا کام کرنے کا مقصد ہے,
جو ایک اصل مسلم,
اصل مسلم کو کرنا چاہیے.
موسیقی جو ہے آپ کے لیے روح کی بھی غذا ہے؟
موسیقی صرف روح کی غذا نہیں ہے, میری ہر غذا ہے, کیونکہ اگر میں دو دن کے لیے موسیقی نہ بجاؤں میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے اور میں ہر کسی کو بلڑنے کو بھاگتا ہوں. تو موسیقی ایک طرح کی تھراپی ہے ہم لوگوں کے لیے.
آپ نے اتنے گانے پروڈیوس کیے ہیں وائٹل سائنس کے ساتھ بھی, الگ سے بھی, چند ایسے گانے ہوں گے دیٹ یو فیل ڈیفائن یور کریئر یا مائل اسٹونس تھے آپ کے لیے؟
میرے خیال میں جو راحت کا گانا میں نے کیا تھا نا, اور علی عظمت کا گانا میں نے کیا تھا فور پاپ مووی کے لیے 2004 میں, وہ کافی ڈیفائننگ تھے, کیونکہ اس سے ایک چیز یہ ہوئی تھی کہ ہمارا پاکستانی میوزک انڈین فلم میوزک کے اندر امبیڈ ہو گیا تھا. اس کے بعد راحت کا ایک نیا کریئر اسٹارٹ ہو گیا.
پوجا بھٹی فلموں کے لیے آپ نے کیا تھا, تو پوجا کے ساتھ آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ کیسی ہے؟
بہت اچھی تھی, جب ہم نے وہاں کام کیا تھا انہوں نے بہت ہماری کیئر کی اور بڑے پیار سے, کیونکہ اس زمانے میں پاکستان اور انڈیا کا اتنا کلچرل ایکسچینج ہو نہیں رہا تھا. 2004 میں آپ کو اگر یاد ہے تو کافی ٹینشن تھی دونوں ملکوں کے درمیان, تو وہاں کا پریس کافی نیگیٹو تھا ہماری طرف کہ آپ لوگ یہاں پر کیوں آئے, کوشچن ہم سے پوچھے تھے. اس کے بعد بھی کافی لوگوں نے کہا مگر میرا دل ہے وہ پاکستان میں اور یہاں پہ ہی کام کرنا چاہے, یہاں پہ شاید اتنی بڑی گیم نہ ہو فلم انڈسٹری میں ابھی یا میوزک میں, چاہے اتنے بڑے پیسے نہ ہوں, یہاں کام کرنے مزہ آتا ہے کیونکہ چیلنجنگ ہوتا ہے زیادہ. یہاں
دل دل پاکستان,
بالکل جی دل دل پاکستان.
میوزیشن کا کام تو دن رات کا ہوتا ہے, ریکارڈنگ اسٹوڈیو دن رات چلتا ہے, اس میں مطلب اپنی خود کی ذاتی زندگی کے لیے ٹائم رہتا ہے؟
جو آپ کے ساتھ انوالوڈ ہو, آپ کی وائف ہو یا جو بھی لوگ ہوں, آپ کی ایسوسیشن ہو, آپ کی فیملی ہو, بچے ہوں, ان کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ ہونا پڑتا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ رات کو 12 بجے بھی شاید کام کرنا چلا جائے گا یا شروع کر دے گا, یا پھر صبح صبح 6 بجے بھی اٹھ کے کبھی صحیح نکل جائے گا.
تو مطلب اگر ریلیشن شپ ہو یا میرج ہو تو اس کے اسٹرین بڑا پڑتا ہے؟
اسٹرین پڑ سکتا ہے, اگر آپ تھوڑے سے عقل مند ہیں تو آپ کو مینج کرنا پڑتا ہے, اور بڑا ضروری ہے کیونکہ ایسوسیشن کے بغیر ایک ریلیشن شپ انسان اکیلا تو زندہ نہیں رہ سکتا, بڑا مشکل ہے.
آپ نے کیسے مینج کیا؟ اچھا مینج کیا؟
بس کوشش تو پوری کی ہے, مگر اب یہ کہ بیسکلی سچی بات میں بتاؤں کہ ایک اچھا میوزیشین یا میوزک ڈائریکٹر یا ایک اچھا آرٹسٹ اپنے آرٹ کے ساتھ شادی شدہ ہوتا ہے. پہلی شادی اس کی وہی ہوتی ہے.
موسیقار شاہی حسن سے بات کر رہی تھی فیفی ہارون. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے ڈومینک ڈلاگی، اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے عامر صدیق۔ عمر آفریدی اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ مگر جانے سے پہلے اہم خبروں کے خلاصے پر ایک نظر۔
امریکہ سمیت چھ مغربی طاقتوں اور ایران کے بیچ ہونے والے جوہری معاہدے پر اسرائیل سمیت مشرق وسطی کے ممالک کو اعتماد میں لینے کے لیے امریکہ کے وزیر دفاع ایشن کارٹر اسرائیل پہنچے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرن نے کہا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کے ساتھ مل کر شام اور عراق میں دولت اسلامیہ کی خود ساختہ خلافت کو ختم کرنے کے بارے میں پرعزم ہے۔ مشرقی یوکرین میں جنگ بندی کی ذمہ دار بین الاقوامی سیکیورٹی باڈی نے بتایا ہے کہ یوکرینی افواج اور روس نواز باغیوں میں تناؤ ایک بار پھر شدید ہو گیا ہے۔ غزہ میں سلسلہ وار دھماکوں میں حکمران حماس کے عہدیداروں سمیت سرکاری حکام کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ عراق میں حکام کے مطابق گزشتہ روز دیالہ صوبے میں ہوئے کار بم دھماکے میں ملوث ہونے کے شبے میں متعدد افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔